اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمائی کہ بتحقیق حسین ہدایت کا چراغ اور سفینۃ النجات ہے۔ سفینۃ النجات یعنی جو لوگوں کو ڈوبتے ہوئے لوگوں کو حیات عطا کرتا ہے، انسانیت کو نجات دینے والے سفینے کا نام حسین ابن علی ہے۔ ایران کے ایک بڑے مشہور و معروف عالم دین علامہ تقی جعفری، جن کو دور حاضر میں نہج البلاغہ کی شاندار شرح لکھنے کا شرف بھی حاصل ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسانوں کے لیے سفینہ نجات ہے، یہ جو انسانیت کا سفینہ نجات ہے، اسے دریا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انسانیت کو نجات دینے والے سفینے کو دریا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہا یہ سفینہ دریا نہیں چاہتا بلکہ یہ سفر کرتا ہے، کس پر؟ ان اشکوں پر جو انسانیت کی جان کی گہرائیوں میں سے جب مظلومیت کی حرارت پیدا کر کر آنکھ سے جاری ہوتے ہیں، ان قطروں پر یہ سفینہ سفر کرتا ہے، اور جہاں کہیں انسانیت کو ضرورت ہوتی ہے یہ سفینہ اپنے آپ کو وہاں پہنچاتا ہے۔ دیکھیں سفینہ نجات خود ڈوبتے ہوئے لوگوں تک پہنچتا ہے، سفینہ نجات کا کام ہے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانا، ڈوبتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو سفینے تک نہیں پہنچاتے، جو نجات کی کشتی ہے وہ اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے لوگوں کے پاس پہنچاتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے، جہاں کہیں پر بھی انسانیت ڈوب رہی ہوگی، جہاں کہیں پر بھی انسانیت کی نبضیں کمزور ہو رہی ہوں گی، سفینہ نجات کا کام ہے کہ وہاں پہنچ کر اس انسانیت کو ڈوبنے سے بچائے، ان نبضوں کو ڈوبنے سے بچائے، اس انسانیت کو نجات دلائے۔ اور جب پیغمبر نے کہہ دیا تو پھر حسین وہ سفینہ ہے جو پہنچتا ہے، لیکن اس سفینہ، اسے انگلش میں کہا جاتا ہے لائف سیونگ بوٹ، اس لائف سیونگ بوٹ کے، اس نجات کی کشتی کے اپنے کچھ عالمی قوانین ہیں۔ وہ عالمی قوانین کیا ہیں؟ جب نجات کی کشتی کو اطلاع ملتی ہے کسی حادثے کی، اب حادثہ کیوں پیش آتا ہے؟ حادثے کے کئی عوامل ہو سکتے ہیں۔ حادثہ کبھی پیش آتا ہے اس لیے کہ کشتیاں مضبوط نہیں ہوتی، حادثہ کبھی اس لیے پیش آتا ہے کہ اس کشتی کے ناخدا، اس کے ملاح، اس کے کپتان نا اہل ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناخدا کشتی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، کشتی کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کشتی خراب ہے، کشتی والے ناخدا کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نکما ہے، یہ نااہل ہے، ہم یہ کہتے ہیں آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی بند کیجئے۔ ایک عامل اور ہوتا ہے، وہ عامل یہ ہوتا ہے کہ کبھی کشتی بھی مضبوط ہوتی ہے، ناخدا بھی اہل ہوتا ہے، لیکن طوفان اتنا شدید ہوتا ہے کہ کشتی کو توڑ دیتا ہے۔ تو آؤ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کو بند کریں، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ملت کو جو درپیش طوفان تھا وہ طوفان اتنا شدید تھا اور ہماری کشتی ٹوٹ گئی۔ تو کبھی کبھار کشتی کا ضعیف ہوتی ہے، کبھی ملاح نا اہل ہوتے ہیں، کبھی طوفان اتنا شدید ہوتا ہے کہ کشتیوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن جب سفینہ نجات پہنچتا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ کشتی میں خرابی تھی یا اس کے ملاح میں خرابی تھی، کیونکہ سفینہ نجات کا کام ہے صرف نجات دینا۔ سفینہ نجات جب پہنچتا ہے تو جو واقعہ جہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہوتا ہے، وہاں پر ہو سکتا ہے کشتی کا سامان بھی تیر رہا ہو، اور اس سامان کے اندر ہو سکتا ہے کوئی بہت قیمتی سامان بھی ہو، لیکن نجات کی کشتی سامان کو ہاتھ نہیں لگایا کرتی۔ اسی طرح وہ دوسری چیز کہ جسے کشتی ہاتھ نہیں لگاتی، وہ مردے ہوتے ہیں کہ جو زندگی کی جنگ کو ہارنے کے بعد اپنے آپ کو موجوں کے حوالہ کرنے کے بعد مر جاتے ہیں۔ ان مردوں میں کتنے ہی عظیم شخص کا مردہ کیوں نہ ہو، کتنے ہی مومن اور متقی شخص کا مردہ کیوں نہ ہو، کشتی نجات کبھی بھی اس مردے کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ کشتی نجات کا کام کیا ہے؟ کشتی نجات کا کام یہ ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان زندہ لوگوں کو نجات دے۔ اب زندہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے کیا کرے؟ کیا کشتی نجات کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ایک فرد کو تلاش کرے کہ کون زندہ ہے کون زندہ نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کشتی نجات کے لیے یہ بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کشتی نجات رات کے وقت میں پہنچتی ہے، اور رات کے وقت میں وہ جہاں نگاہ ڈالتی ہے اسے صرف مردے ہی مردے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں، ایسی کیفیت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کیفیت میں پھر ان افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے. کتنی ذمہ داری؟ صرف اتنی سی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ افراد جو زندہ ہیں کشتی نجات کو اپنی حیات کا اظہار کر کے دکھا دے. صرف اتنا بتا دے, آواز لگا کر, ہاتھ ہلا کر, کوئی صدا دے کر, کسی طریقے سے کشتی کو متوجہ کر دے کہ ہم زندہ ہیں. ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے. جیسے ہی یہ اپنی زندگی کا اظہار کرتے ہیں کشتی نجات انہیں اٹھا کر اپنے اندر سوار کر لیتی ہے اور نجات دلا دیتی ہے. لیکن وہ افراد کہ جو کشتی کے پہنچ جانے کے باوجود بھی, زندہ ہونے کے باوجود بھی اپنی حیات کا اظہار نہ کر سکے, تو پھر کشتی نجات انہیں سہارا نہیں دیتی, انہیں نجات نہیں دیتی. بس دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ جب کشتی نجات پہنچے تو صرف زندہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی حیات کا بھی اظہار کرنا ضروری ہے. حیات, موت یہ اپنے آثار رکھتی ہیں. حیات کے اور موت کے آثار, موت کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جس جسم پر موت واقع ہو جاتی ہے وہ جسم متلاشی ہو جاتا ہے, پراکندہ ہو جاتا ہے, اس کے اعضاء کے درمیان میں تفریق پیدا ہو جاتی ہے. لہذا آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہوگی, وہ انسان جو قومے میں چلا جاتا ہے, قومے میں گئے ہوئے آدمی کی حیات کیا ہوتی ہے, کتنی حیات پائی جاتی ہے؟ صرف اس کی نبض دھڑک کر یہ بتلا رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص زندہ ہے. لیکن جب تک اس کے وجود کے اندر حیات, چاہے وہ اتنی ہی ضعیف کیوں نہ ہو, اس کا بدن سڑتا نہیں ہے. لیکن مردہ اس کو دو دن سے زیادہ رکھنا محال ہو جاتا ہے. اگر گرمیوں کا زمانہ ہو کچھ گھنٹے آپ جسد میت کو نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ گرمی کے اثر سے اس کا بدن پراکندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن حیات کی علامت کیا ہے؟ کومے میں پڑا ہوا مریض ہے, کوئی حرکت اس کے اندر نہیں ہے, کوئی چیز اس کے اندر حیات کی اسے ظاہر نہیں ہو رہی, لیکن اس کی حیات نے اس کے جسم کو متحد کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو متلاشی ہونے سے بچا کر رکھا ہوتا ہے, اس کے اعضاء میں تفریق سے بچا کر رکھا ہوتا ہے. پس عزیزان گرامی, حیات بعض اوقات اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرتی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی آپ کو اعضاء اور اجزاء کے اندر اتحاد نظر آئے, جان لے کے وہاں پر زندگی ہے. اب قانون یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی انسانیت غرق ہونے جا رہی ہوگی, جہاں کہیں پر بھی انسانیت ڈوب رہی ہوگی, جب پیغمبر اکرم نے کہہ دیا کہ حسین سفینۃ النجات ہے, تو ناممکن ہے کہ حسین یا حسین جیسا, حسین یا حسین کا فرزند ان کو نجات دلانے کے لیے نہ آئے. اور میرے اور آپ کے تجربے کی بات ہے, جہاں کہیں پر بھی ڈوبتی ہوئی انسانیت نے اپنی زندگی کا اظہار کیا ہے, وہاں پر حسین کا فرزند کشتی نجات بن کر پہنچا ہے, اس نے وہاں پر انسانیت کو نجات دی ہے. انسانیت نے ایران کی سرزمین پر جب حیات کا اظہار کیا تو یہی فرزند خمینی بن کر سامنے آیا, اس کے بعد خامنائی بن کر سامنے آیا. اسی اگر انسانیت نے جس وقت لبنان کی سرزمین پر حیات کا اظہار کیا, وہاں پر حسن نصراللہ بن کر سامنے آیا. اسی انسانیت نے جب یمن کی سرزمین پر حیات کا اظہار کیا, عبد المالک حوثی بن کر سامنے آیا. افریقہ کی وہ سرزمین جہاں پر تشیع کا نام و نشان نہیں تھا, وہاں پر جب انسانیت نے پکارا, شیخ اخرائیل زرزاکی کی شکل میں حسین کا فرزند وہاں نجات دلانے کے لیے پہنچ گیا. تو جب پاکستان کی سرزمین میں ہم نے حیات کا اظہار کیا تھا, شہید عارف الحسینی فرزند حسین بن کر ہمارے نجات کے لیے پہنچا تھا. اور یہ فرزندان حسین پہنچتے ہیں, یہ مدد کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے وجود سے حیات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. وہ آیا اور اپنی تمام تر قوتوں اور سیاسی بصیرت کے ذریعے سے ہماری ملت کو حیات کی طرف لے کر جا رہا تھا. ہمارے تمام بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کر کر وہ کشتی نجات کی تھاپ ہمیں منسلک کرنے کے لیے آگے کی طرف جا رہا تھا. لیکن یہی اتحاد دشمن کی نگاہ میں کانٹا بنا, یہی اتحاد, یہی سیاسی بصیرت استکبار کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر رہا تھا. لہذا استکبار نے اپنے پالتو کتے کے ذریعے سے اسی شہید کو شہادت کی نیند سلا دیا, یہ سوچ کر سلایا کہ ہم حق کو مار دیں گے تو حق دب جائے گا. لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے حق کی قوت یہ ہے کہ جب بھی تم حق کو مارو گے, اسے قتل کرو گے, تو اس کا خون زمین میں جذب نہیں ہوتا بلکہ رگوں میں دوڑ کر دوبارہ حیات عطا کرنے لگتا ہے. اور یہ حیات جاری ہے. میرا صرف آپ سے سوال خصوصاً اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 30 سال پہلے جو بیداری ہمارے وجود میں شہید قائد نے دی تھی آج 30 سال کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر 30 سال کے بعد دوبارہ کوئی فرزند حسین ہمارے لیے نہیں آیا تو سفینہ نجات میں کوئی قصور نہیں ہے, اس لیے کہ سفینہ نجات کا کام ہے نجات دینا. اب اگر کوئی پھر دوبارہ شہید عارف الحسینی جیسا ہمارے درمیان میں نہیں آیا تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آثار موت ہمارے اوپر اس طریقے سے طاری ہو گئے ہوں کہ کشتی نجات ہمارے نزدیک آئی ہو لیکن ہمارے دھڑکتے ہوئے نبضوں کو اسے چیک نہ کیا ہو, بلکہ یہ دیکھنے کی کوشش ہو کی ہو کہ یہ زندہ ہے یا نہیں, لیکن جب ہم نے اپنی زندگی کا کوئی اظہار نہ کیا تو یہ کشتی پلٹ کر واپس چلی گئی. یہاں شہید عارف نے 4 سال, صرف 4 سال گزارے ہیں. اس 4 سال کے عرصے میں شہید عارف نے اس قوم کو جو اتحاد دیا, اس قوم کو جو زندگی عطا کی, کیا آج ہم واقعی وہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ مجھ جیسے ایک ناچیز طالب علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ شہید کے افکار پر, شہید کی شخصیت کے اوپر بات کرے, لیکن میں نے جتنا بھی شہید کی شخصیت کا مطالعہ کیا, آپ کے اقوال کا مطالعہ کیا, آپ کی تقاریر سخن کا مطالعہ کیا, اس کا نچوڑ میں آپ کو دے رہا ہوں. شہید کی زندگی میں 3 اہم پلر آپ کو ملیں گے, 3 امپورٹنٹ کوالٹیز آپ کو شخصیت میں ملیں گی. 1 شہید کا تقویٰ, 2 شہید کا اخلاص. بعض اوقات اخلاص اور تقویٰ دونوں ساتھ ساتھ ہوا کرتے ہیں, لیکن یہاں پر میں ان دونوں کو جدا کر کے آپ تک پیغام یہ پہنچانا جا رہا ہوں. بعض اوقات لوگوں کے وجود سے ہمیں تقویٰ دکھائی دے رہا ہوتا ہے, نمازی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, تہجد گزار ہوتے ہیں, لیکن اجتماعی تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں, سیاسی بصیرت سے خالی ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے تقویٰ یہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ تم اپنی جگہ چھوڑ دو, لیکن ایسے افراد جب کرسی کا نشہ پاتے ہیں تو پھر تقویٰ ان کے کسی کام نہیں آتا, اور پھر وہ کرسیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ان کرسیوں سے چپک کر رہ جاتے ہیں, جبکہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اہل نہیں ہو تو جگہ چھوڑ. عین اس کے مقابلے پر تقویٰ ان لوگوں سے بھی تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ جن کے اندر صلاحیت ہوتی ہے, تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آگے بڑھو اور ملت کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں لو, لیکن اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کوئی کام اپنی ذاتی منفیت کے لیے نہ کرے, جو بھی اس کا قدم ہو وہ اللہ کے لیے ہو. ایسی شخصیت تب نظر آتی ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں اختیار دیا جائے اور اب اس اختیار کے آنے کے بعد وہ اپنی ذات پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہوا دکھائی نہ دے. ایسا اس وقت نظر آتا ہے کہ جب ملت کا انبوہ اس کے لیے یہ کہہ رہا ہو, نعرے لگا رہا ہو کہ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, لاکھوں کا انبوہ اس کے لیے یہ نعرے لگا رہا ہو, لیکن اس کے لباس سے, اس کی شخصیت سے سادگی کا اظہار ہو رہا ہو. 4 سال کی اس مدت میں پورے آج بھی پاکستان میں کوئی ایک شخص آ کر یہ بتا دے کہ قیادت کو ہاتھ میں لینے کے بعد شہید قائد نے اپنی ذاتی اس کے لیے, اپنی شخصیت کے لیے, اپنی ذات کے لیے کوئی 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ کیا ہو. یہ ہے رہبریت, یہ ہے شخصیت, یہ ہے اخلاص. تیسری چیز کہ جس کو قائد کے افکار میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے وہ وحدت کا پیغام ہے. آپ کی سیاسی بصیرت کو اگر نچوڑا جائے تو وہ وحدت کی شکل میں سامنے آتی ہے, اور آپ نے اپنے دور میں نہ صرف شیعوں کے درمیان میں بلکہ تمام جتنے بھی مذاہب اسلامیہ ہیں ان کے درمیان میں اتحاد اور اتفاق اور وحدت کی بات کی ہے. آج بھی ہمیں اسی وحدت کی ضرورت ہے, اس لیے کہ دشمن ہمارا ہمارے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اگر آپ آج بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی سیاسی بصیرت کو اٹھائیں گے, آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ آپ کی سیاسی بصیرت کا ایک اہم رکن ملت میں اتحاد اور اتفاق اور وحدت ہے. آج آپ اگر رہبر معظم کی تقاریر کا مطالعہ کریں گے, جو لفظ آپ کو چمکتا ہوا ان کے الفاظ میں درمیان میں نظر آئے گا وہ لفظ وحدت اسلامیہ ہے. شہید کی تمام جتنی بھی گفتگو ہے اس کا اگر آپ خلاصہ کرنا چاہیں گے تو جو چیز آپ کو خلاصے کے طور پر نظر آئے گی وہ وحدت کا لفظ ہے. اب میرا سوال صرف یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خط رہبری پر کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو خط امام پر کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو وارث شہید قائد کہتے ہیں, لیکن ان کے صفوں میں اس قدر اختلاف موجود ہو تو وہ کس صورت سے اپنے آپ کو خط کا پیرو کہتے ہیں؟ شہید کی زندگی نے ایک بات ہمیں یہ سمجھائی تھی दूसरी बात हमें यह समझाए कि अगर आप खत्ते विलायत पर हैं तो आपको किसी लेटर की जरूरत नहीं है, आपको किसी की दस्तखतों की जरूरत नहीं है, आपको किसी के अल्फाज की जरूरत नहीं है कि कोई आकर आपके लिए यह साबित करे कि आप कौन है और कहां खड़े हैं। अगर आप खत्ते विलायत पर खड़े हैं और विलायत के लिए काम कर रहे हैं तो खुद ब खुद आप विलायत के साथ हो जाएंगे, आपको किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं होती।